سہارا کا ہے بابا
حسنین کا نانا
حسنین کا نانا
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کیے حاجات کی قبولیت کے لیے اس گھر میں جتنے بھی افراد ان مجالس میں حصہ لیا اور آپ مومنین نے دام درہم سخن سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو مرحوم ہو چکے بالخصوص جس خانوادے کے مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات اور بخشش و مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات جنائے فرمائے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اجنان محترم سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور محور گفتگو حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کل گفتگو کا آغاز بالکل ہی ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہو گیا میں کرنا تو گفتگو کہیں اور سے چاہ رہا تھا لیکن چلیں اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ کل کی جو گفتگو میں نے کی تھی اس سے میں ثابت کیا کرنا چاہ رہا تھا کل طبیعت بھی ناساز تھی آج بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن کل سے نسبتاً بہتر ہے آپ انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے ذکر کے صدقے پروردگار جو بھی مشکلوں سے حل فرمائے جناب ختمی مرتبت کی ذات کو اگر آپ عالم اسلام کی پہچان کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیں تو آپ کو دو محور ایسے ہیں بلکہ تین محور ایسے ہیں قرآن کی روح سے کہ جن کے اوپر مکمل طور پر رسول کی ذات کو رکھ کر اور آنے والی روایات کو ان تینوں معیارات پر پرکھ کر رسول کی سیرت کو پیش کرنا ہوگا اور اس محور میں سے پہلا محور وہی ہے جس کی گفتگو کل شروع ہوئی اور وہ محور کیا ہے جناب اگر کوئی مجھے بتائے بڑی خوشی ہوگی وہ محور ہے پیغمبر کی ذات کا صاحب عصمت ہونا یہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے کیونکہ اگر آپ نے اس شے کو ثابت نہیں کیا دیکھیے رسول کے بارے میں بہت سی چیزیں لوگ نقل کرتے پھریں گے اور نہ موضوع ہے اور نہ مقام کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر رسول کے لیے لوگ وہ شے بھی بیان کریں گے جو رسول کی ذات میں پائی نہیں جاتی تھی، اور کن کن وجوہات کی بنا پر وہ چیزیں کہ جو رسول میں پائی جاتی تھیں اور بیان ہونی چاہیے تھیں لوگ بیان نہیں کریں گے. اس کے اوپر پوری ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی موضوع بھی نہیں ہے اور مقام بھی نہیں ہے. جب رسول کی ذات کو، ابھی آپ اس چیز کو ذہن سے نکالیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم اس چیز کو ذہن سے باہر نکالیں، آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ کسی ایسے کو دیکھا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. کسی ایسے کو دیکھا ہے کہ جس نے اسے دیکھا ہو، جس نے رسول کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. نہیں، 14 صدیوں کا فاصلہ ہے. ایسے ہی ہے، لیکن آج بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. دیکھیے، دین اسلام کی پہچان دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ ہمارے لیے بڑا ہی سوچنے کا مقام بھی ہے اور شرمندگی کا بھی، کہ دین اسلام کی پہچان کس ذات سے ہونی چاہیے تھی؟ پیغمبر سے نا. تو پیغمبر دین اسلام کا چہرہ ہیں، اور اگر آپ پیغمبر کی ذات کو ویسے پیش نہ کر سکیں جیسے قرآن پیش کر رہا ہے یا جیسے خدا پیش کروانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے فقط پیغمبر کی ذات پہ ضرب نہیں لگائی، اسلام کے قلعے کو منہدم کیا ہے. میں بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، بلا تشبیہ، پاکستان میں نے کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 77-78 ایئرز گزر گئے. اچھا جی، جیسے ہی پاکستانی نہیں ہیں آپ ابھی اس وقت دو لمحے کے لیے سوچیں، اب تو خیر کئی لوگ ہیں کہ جو کہنے کو تیار ہو جائیں گے. خدا اس ملک کے اوپر مسلط لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے. سلوات پڑھے محمد والا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
پوری دنیا میں، توجہ چاہ رہا ہوں، پوری دنیا میں اگر پاکستان جیسے ملک کے لیے کسی شخصیت کو بطور چہرہ پیش کر رہا ہوں تو کون ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ بانی پاکستان ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اسلام کے لیے کسے پیش کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسلام کے بانی پیغمبر ہیں. حضور، اگر ہم بار بار علی کا تذکرہ کرتے ہیں یا فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں یا حسن و حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ہم انہیں بانی اسلام کے طور پہ پیش کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ بتائیں بانی اسلام وہ ہے جن کی گودوں کے پلے ایسے ہیں. یہ چہرہ ہے جسے آپ اسلام کے چہرے کے طور پہ متعارف کرا سکتے ہیں، اور جب اسلام کا چہرہ، توجہ فرمائیں گے، اب یہیں رک جائیں، اس وقت پوری دنیا میں کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اسلام فوبیا ہے. ایسا ہی ہے، جیسے ہی اسلام کا نام آتا ہے لوگوں کے دماغ میں، ہائے کیا کہوں، لوگوں کے دماغ میں محمد کا چہرہ نہیں ابھرتا، لوگوں کے دماغ میں فوراً سے دہشت گرد کا چہرہ ابھرتا ہے. کیوں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، مسئلہ کہاں آیا؟
وہ جسے رسول کہہ رہا ہے کہ ہم بطور رحمت بھیج رہے ہیں، وہ کہ جس نے فتح مکہ کے وقت آزاد کر دیا اور طلقاء جو آزاد ہوئے تھے وہ بعد میں اسلام کے ٹھیکے دار بن گئے، پریشان نہیں آپ حضرات؟ اس شخصیت کو آگیا ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے لیے اسلام کا تعارف بنتی، لیکن ہوا کیا؟ کوئی کہہ رہا ہے جناب چلیے نام بھی لے لیں کیا مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اسلام کا چہرہ اسامہ بن لادن، کوئی کہہ رہا ہے اسلام کا چہرہ طالبان، کوئی کہہ رہا ہے اسلام کا چہرہ القاعدہ، کوئی کہہ رہا ہے اسلام کا چہرہ معلوم ہوا داعش، اللہ اکبر۔ یہ اب جملہ کہہ دوں، رسول جو اسلام لائے تھے یہ اس کا چہرہ نہیں، رسول کے بعد جو ایک نیا اسلام گھڑا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول توجہ فرمائیں گے حضرات، رسول کی متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں متواتر کسے کہتے ہیں، متواتر حدیث ہے رسول کی، ایک بات۔ دوسرا، نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین نے اپنے خطبے میں، یعنی علی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ، وہ خطبہ عجیب ہے، خدا کی قسم کبھی وقت ملے دو تین مجلس سے پے در پے ہوں تو اس خطبے میں بات ہو۔ دنیا یہ کہتی ہے، سنیے جملہ سنیے، اللہ اکبر، دنیا یہ کہتی ہے کہ علم حدیث بعد میں علماء نے ایجاد کیا، جا کر نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ پڑھیں، علی نے بتایا پانچ قسم کے راوی ہیں، اس میں چھٹا کوئی نہیں۔ جناب امین نے راویوں کو کلاسیفائی کیا ہے کہ راوی کس کس قسم کے ہیں، کتنے ہیں۔ اس خطبے میں جب شروع کرنے لگے نا بات، تو یہ متواتر حدیث میرے مولا نے خطبے میں بیان کی، توجہ چاہوں گا کیا حدیث ہے، فرماتے ہیں یہ فرمان رسول کا ہے، یہ فرمان رسول کا ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو سن لو جو بھی آمدن مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہو گئی بات، کیا کہا ہے میں نے، یہ رسول کب کہیں گے، اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ رسول کی آنکھیں بند ہو جائیں، رسول کی زندگی۔ اور جملہ سنیں آپ، کچھ ایک دو بندے کہتے تو شاید رسول کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اچھا رک جائیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی یہ کہہ کر راہ نکالنے کی کوشش کرے کہ نہیں نہیں زیادہ نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے حافظے بھی کمزور تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سنا ہو، سنا رسول نے کہاں کچھ ہو، انہیں سنائی کچھ اور دیا ہو، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، نہ ایسے کو جھوٹا نہیں کہتے، ایسے کو جھوٹا نہیں کہتے۔ اور وہ رسول جو صادق ہے وہ کیسے کسی پہ الزام لگا سکتا ہے، ہم مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت ہو گئے۔ اب آپ یہیں رک جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف سے رسول خدا کا اسلام پہنچا رہے ہیں، اور ایک طرف رسول ہی کی زندگی میں اس کے مقابلے ایک اسلام بنایا جا رہا ہے، ہماری مصیبت یہ ہوئی کہ دنیا کے سامنے محمد کا اسلام نہیں رکھا گیا، وہ جو مقابل اسلام تھا وہ پیش کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر آج بھی مسلمان چاہتے ہیں، توجہ فرمائیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اگر آج بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے اسی اسلام کو متعارف کرائیں جس کا چہرہ بننے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ رسول اللہ ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے جانتے ہیں؟ جتنی بھی آپ کے پاس کتابوں میں موجود روایات ہیں انہیں قرآن کے چھننے میں چھانیے، اور جس رسول کا تعارف قرآن نے کروایا ہے اس رسول کو قبول کر کے اسے معیار قرار دیجئے، اور اس سے مخالف جو ہو اسے سائڈ پر کرتے جائیے، خود ہی رسول کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے گی. پروردگار سے بہتر رسول کا کوئی تعارف نہیں کرا سکتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی تعارف نہیں کرا سکتا، اور اسی وجہ سے خدا نے یہ کام کسی اور کے ذمے لگایا بھی نہیں. تو محمد تمہارا تعارف تو ہم خود کرائیں گے، اور جب تمہارا صحیح سے تعارف ہو جائے گا تو اگلی منزلیں خود آسان ہو جائیں گی. لیکن اگر رسول ہی پر یقین اور اعتماد قائم نہ کروا سکے خدا، چلیے دوسری طرف سے لے چلوں آپ کو. خدا قادر مطلق تو ہے نا، اس کی قدرت میں کسی کو شک تو نہیں ہے. تو اگر قادر مطلق ہے تو پھر خدا ایسے نبی کو بھیجنے کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ جو ہر طرف سے کمال کا مرقع ہو، ایسا ہے نا؟ یعنی کیا پڑی ہے خدا کو ایسے نبی کو بھیجنے کی جسے 40 سال تک یہی نہ پتا چلے کہ مجھ پہ نبوت آنی ہے؟ یقین کیجئے یہ شان رسالت میں بہت بڑی گستاخی ہے. یعنی آپ جا کر روایات اٹھائیے شیعہ سنی، چلیے سنیے، رسول کے والد کون؟ جناب عبداللہ. اب ان کے اوپر بھی بحث کرنا چاہوں تو کی جا سکتی ہے، کیا کیا لکھ گئے لکھنے والے، موضوع نہیں ہے، چھوڑیے. جناب عبداللہ روایات میں ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک کاہنہ عورت بیٹھی تھی. کاہنہ سمجھتے ہیں ہمارے اس میں، کیا کہوں میں، یہ جو جوتشی ہوتے ہیں، یہ جو زائچے وائچے نکالتے ہیں، نجومی، ہاں جی وہ یوں کر لیں، وہ حالانکہ وہ تھوڑا مختلف ہے لیکن چلے وہی کر لینا. جی وہ بیٹھے تھے، اس نے جیسے ہی جناب عبداللہ کو دیکھا فوراً آگے بڑھی، کہنے لگی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. جناب عبداللہ نے کہا تم ہو کون؟ کہیے چھوڑو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. جناب عبداللہ نے انکار کیا. کچھ عرصہ گزرا اور جناب آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور شادی کے ایک آدھ مہینے کے بعد ہی دوبارہ وہاں سے گزر ہوا جہاں وہ کاہنہ بیٹھا کرتی تھی. تو اب جب وہاں سے گزرے تو اس نے انہیں دیکھا اور توجہ بھی نہیں کی. تو جناب عبداللہ نے کہا اب تم کیوں نہیں کہتی؟ کہا وہ جس نور کی وجہ سے کہا تھا وہ منتقل ہو گیا. اب وہ تمہاری پیشانی میں چمکتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک یہ تعارف رسول ہے، ہیں جی، ایک کاہنہ رسول کے باپ کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی سمجھ جائے کہ اس وقت تھا اور اب وہ منتقل ہو گیا، اور خود رسول نہ سمجھے کہ مجھے خدا نے رسالت دینی ہے. عجیب ہے یہ رسول کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ آپ رسول کا کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ کل عصمت پہ بات ہو رہی تھی نا، قرآن نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیں، ایک زحمت دوں آپ حضرات کو، پتہ ہی ہے آپ کو میں نے آپ کو کیا زحمت دینی ہے، بس پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا، آگے تشریف لے آئیں. ایک اور صلوات عنایت فرمائیں. اس طرح کی متعدد روایات ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جب رسول اللہ گئے ہیں تجارت پر، تو وہاں پر کتنے غیر مذہب افراد جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں جناب عبد المطلب سے اس کا دھیان رکھنا، یہودی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کا دھیان رکھنا، انہیں معلوم ہے. اور جس پر خدا نے اتنی بڑی ذمہ داری رکھنی ہے اسے نہیں معلوم. کتنے افسوس کا مقام. تو دو مقامات ایسے ہیں، توجہ فرمائیں، کہ جن کو پہلے ثابت کر لیں تو رسول کی ذات پر لگے یا رسول کے دامن پر لگائے جانے والے دھبے بڑے آسانی سے پاک ہو سکتے ہیں. ایک ہے عصمت اور دوسرا ہے علم پیغمبر، کیونکہ جو معصوم ہوگا اس سے خلاف واقع سرزد نہیں ہوگا، اور جو عالم ہوگا وہ کہیں جہالت کا اظہار نہیں کرے گا. اور تیسرا مقام بھی ہے جسے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں پیش کیا، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق پیغمبر. جسے قرآن کہے وہ خلق عظیم کا مالک ہے، اس کی ذات سے کسی ایسے اخلاق کو منسوب نہ کریں کہ جس کے اندر کوئی بدی کا پہلو آتا ہو. سلوات بھیج دے محمد والے. اب آئیے، عصمت کی بات چل رہی تھی، ایک دو جملے کہوں اور تیزی سے آگے بڑھوں، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. حضور توجہ فرمائیں، قرآن مجید رسول کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اطیع الرسول، پیغمبر کی اطاعت کرو. کہیں پر قرآن نے یہ کہا کہ وہاں اطاعت کرنا جہاں وہ بحیثیت رسول بات کرے؟ دیکھیے ماشاءاللہ صاحبان فہم کا مجمع ہے، اگر کوئی ان میں عربی زبان کے اسرار و رموز سے واقف ہو، نہیں بھی ہو تو ہر زبان ہی میں یہ قواعد پائے جاتے ہیں، کوئی عربی زبان سے خاص نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بات کرتے ہیں مطلق اور ایک دفعہ آپ بات کرتے ہیں مقید. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس تالاب کو، میں پانی کے اس تالاب کو اس مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے وضو کرے گا، اب سنیے اس میں ایک فطری مسئلہ بھی سن لیں، اب اگر کوئی اس تالاب سے وضو کرے گا تو اپنے وضو کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دو رکعت نماز اس مسجد میں ضرور ادا کرے، اور اس کے بعد پھر جتنی چاہے مسجدوں میں پڑھتا پھرے، لیکن ایک دفعہ اس مسجد میں نماز پڑھ کر اس شرط کو پورا کرے جس کی طرف واقف نے اشارہ کیا ہے کہ میں نے یہ طلاب اس مسجد کے نمازیوں کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ایک شخص آ کر کہے میں یہ تالاب نمازیوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آئے وضو کرے، بس شرط یہ ہے کہ وضو سے نماز پڑھے. جہاں چاہے مرضی پڑھے فرق نہیں پڑتا. اور ایک آ کر کہے میں یہ تالاب وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے, اب شرط یہ بھی نہ رہی کہ وضو ہی کرے اور نماز ہی پڑھے, بلکہ اب یہ ہوا چاہے وضو کرے چاہے غسل کرے. میں توجہ فرما رہے ہیں نا, تو معلوم ہوا یہ جو تیسری بات تھی یہ مطلق تھی, لیکن ایک شرط اس میں بھی لگا دی مسلمان. ٹھیک ہے نا, یہ بھی شرط ہے. اب آپ اس کو کھولتے چلے جائیں, اب زیادہ مجھے آپ کے فہم و فراست پہ یقین ہے. ٹھیک ہے جی, قرآن اگر آ کر کہے, قرآن میں مختلف اطاعت واجب کی خدا نے, قرآن ایک جگہ آ کر کہے ماں باپ کی اطاعت کرو, لیکن اگر شرک کی طرف بلائے تو اطاعت نہ کرنا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اطاعت مطلق نہیں ہے, جہاں تک حکم خدا کے تحت رہے وہاں تک اطاعت ہے, جہاں حکم خدا سے باہر نکلی وہاں اطاعت نہیں ہے. لیکن جہاں خدا آ کر کہے مطلق اطاعت, تم نے بس اطاعت کرنی ہے, جو وہ کرتا رہے وہ تم انجام دیتے رہو, جو وہ کہتا رہے تم وہ انجام دیتے رہو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی شرط نہیں ہے, مطلق اطاعت ہے, اور جہاں مطلق اطاعت ہو وہاں عصمت کے سوا اور کوئی ڈر جانے. مطلق اطاعت, کوئی جگہ خدا نے اگر کسی کو ملے قرآن میں مجھے لا کے دکھائے جہاں یہ کہا ہو کہ یہاں تک رسول کی اطاعت کرنا اور اس سے آگے نہ کرنا, کوئی مقام ایسا نہیں, مطلق اطاعت. چلیے ایک اور آیت آپ کو دکھاتا چلوں, یہ آیت عجیب ہے. کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اس آیت میں توجہ چاہ رہا ہوں, بہت بڑے مفسر قرآن فخر الدین رازی اس آیت کے ذیل میں عجیب لکھ گئے. کب؟ قرآن یعنی خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اس مقام تک سچوں کے ساتھ ہونا ہے اور اس سے نہیں ہونا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں, اگر خدا کی اطاعت میں ہوں تو ساتھ ہو جاؤ, اور اگر مخالف خدا ہوں تو ساتھ نہ ہو. مطلق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوں گے معصوم ہوں گے. یہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں, عجیب جملہ ہے یہ. یہ جو بھی ہوں گے یہ معصوم, لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا لیکن یہاں معصوم سے مراد وہ نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا وہ تو فرد کو معصوم سمجھتے ہیں نا, ہم بعد رسول کسی فرد کو معصوم نہیں سمجھتے. تو کہا پھر کون معصوم ہے؟ کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے تو یہ اجماع جو ہے وہ معصوم ہیں اور وہ صادقین ہیں, اور باقیوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہی ساتھ ہو جاؤں. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں توجہ فرمائیں, بات اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا میں. کس کو کہہ رہا ہے خدا یہ؟ کونو مع صادقین, کسے کہہ رہا ہے؟ بھائی حکم آیا نا, اس کا مطلب یہ ہے, توجہ چاہوں گا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہوں گے جنہیں ساتھ ہونا ہے اور ایک وہ ہوں گے جن کے ساتھ ہونا ہے. یہ دو الگ الگ ہوں گے تو بات بنے گی, ورنہ اگر اجماع مسلمین کی بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے جو ساتھ ہو رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں, جن کے ساتھ ہونا ہے وہ بھی وہی ہیں. دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں آپ نے یہ سنا کہ 100 اندھے مل کر ایک آنکھ والا بن جائے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ کانا بھی نہیں بنے گا, چاہے جائے کہ آنکھوں والا. آپ پوری امت میں سے جتنے بھی لوگ اکٹھے کر کے, اول تو پوری امت کا کہیں پہ کسی مقام پہ اجماع ہو جائے اللہ ہی جانتا ہے یہ کب ہوگا, بالفرض ہو بھی جائے تب بھی میں کیسے. اچھا رکیے یہیں پر. اور اب آیا مکتب اہل بیت, اس نے کہا اجماع ہاں حجت مان لیں گے, لیکن کب؟ اس وقت جب اس اجماع میں کسی ایک معصوم کا وجود ہو. ہزار غیر معصوم بھی مل کر کسی چیز پر اجماع کر لیں, جب تک ان میں کوئی معصوم موجود نہ ہو یہ اجماع کسی کام کا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور جہاں معصوم آ جائے وہ فقی ایک بحث ہے, بس ایک جملہ کہوں گا کیونکہ اگر بحث کی تو پھر بہت کہیں اور نکل جائے گی بات. علماء کہتے ہیں ہمارے یہاں 4 ستون ہیں نا اجتہاد کے لیے, قرآن, حدیث, عقل, اجماع, یہ ہیں 4. لیکن جب بحث کرتے ہیں تو پھر بعد میں کہا جاتا ہے آج تک کہیں پر بھی اجماع کے ذریعے سے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوا, ضرورت نہیں پڑتی وہاں تک جانے کی, یا معصوم سے یا حد قرآن سے یا آخر سے ثابت ہو جاتا ہے, اجماع تک پہنچنے کی ضرورت ہی پڑتی نہیں ہے. سلوات پڑھیں محمد. اور اگر کوئی یہ کہہ بھی دیتا ہے نا کہ جناب یہ اجماع ہے اس پر ثابت ہے, توجہ فرمائیں, تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر امام صادق کے زمانے سے علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے زمانے تک کسی مسئلے پر تمام علماء امامیہ متفق ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق ایسے ہی پیدا نہیں ہوا, پیچھے کسی معصوم کا قول تھا. ہمارے یہاں یہ ہے اجماع. صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کی عصمت کو آپ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں تک معصوم ہیں اور یہاں تک نہیں, اور یہاں تک معصوم ہیں اور یہاں تک نہیں. اور یہیں سے اگلا جملہ آیت کیونکہ پڑھ دی ہے کہہ دوں, جناب والا یہ جو خدا نے کہا صادقین, یہ صادقین کون ہوں گے بتائیے؟ یہ نہیں کہا قرآن نے صادق کے ساتھ ہو جاؤ, نہ یہ کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, دو سچے بھی نہیں, صادقین یعنی کم از کم 3 اور اس سے زیادہ جتنا چاہے مرضی آپ بڑھا لیجئے, کم از کم 3. یہ کون ہوں گے صادقین؟ تصور فرمائیں یہ صادقین کون ہو سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے, پریشان تو نہیں ہے نا حضرات, ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لفظ صادق بولتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس نے سچ بولا وہ صادق, جبکہ صدق کے مختلف درجات ہیں. ایک صدق وہی ہے جو میری زبان سے خارج ہوتا ہے, لیکن ایک اس سے اوپر کا مرحلہ وہ یہ ہے کہ میرے عمل سے کوئی خلاف واقع چیز صادر نہ ہو, اور یہ ہے عمل کا مبنی بر صدق ہونا, یعنی برخلاف واقع نہ ہو بلکہ مطابق بواقع ہو. دیکھیے اب یہ بحث چھڑ جائے گی لمبی, چلیے حضور والا دیکھیے ہر شے کی کوئی ایک چیز حقیقت ہے. میرے سامنے کوئی مسئلہ لائیں, ہو سکتا ہے یہاں سے چھ بندے اٹھیں اور چھ کے چھ بندوں کی مختلف رائے ہو, وہ کہہ جی یہ ایسے ہے, وہ کہنی ایسے ہے, وہ کہنی ایسے ہے, وہ کہنی ایسے ہے, وہ کہنی ایسے ہے. ان چھ میں سے اور یہ چھ کے چھ ایک دوسرے کے مخالف ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ چھ کی چھ رائے ایک دوسرے کے مخالف ہو, تو عین ممکن ہے کہ ان چھ میں سے چھ کے چھ ہی غلط کہہ رہے ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چھ کے چھ صحیح کہہ رہے ہوں. بھائی توجہ فرمائے حضرت, کیونکہ جو حقیقت ہے وہ کسی ایک ہی کے پاس ہو سکتی ہے, اور یہ واضح سی بات ہے, اس میں یہ ایک عقلی بحث ہے. توجہ فرمائیں گے حضرت, ایک مسئلے میں ہاں جہات اگر مختلف ہو جائیں پھر میں بحث نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. وہ ایک عجیب سا واقعہ ہے فارسی ادب میں ہے, غالباً ایک بڑے شاعر نے لکھا تھا, اس کے بعد وہ اردو ادب میں بھی آ گیا, اور معاملہ جو ہے وہ ہر بندہ اب اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک اندھیرے کمرے میں ہاتھی کو لے جا کے کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد چار پانچ بندے جو ہیں وہ اس اندھیرے کمرے میں چھوڑ دیے گئے, اور اندر لے جا کر ایک ایک سے پوچھا گیا بتاؤ بھائی ہاتھی کیسا ہے. تو اب اندھیرا کمرہ تھا, دیکھا تو کسی نے نہیں, تو جس کے ہاتھ میں دم آئی اس نے کہا پتلا سا ہے, اور جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا نرم سا ہے, جس کے ہاتھ میں کان آیا اس نے کہا کوئی پنکھے جیسی چیز ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب یہ لوگوں نے اس کو بڑے مختلف انداز میں استعمال کیا, یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ بھی اسے کہیں نقل کرتے پھرے, ہاں یہ واقعہ درست نہیں ہے. تو اب وہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھی تو صحیح تھا, ان سب نے ہاتھی کو ہی ہاتھ لگا کر گفتگو کی تھی, لیکن کسی نے کوئی ایک جہت سے بات کی, کسی نے کوئی ایک جہت سے بات کی. حضور جہت کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ جو تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے اس ہاتھی کا بتاؤ, وہاں یہ پوچھا گیا تھا بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, وہ جو دم کو پکڑ کے کہہ رہا ہے پتلا ہوتا ہے, جو سون کو پکڑ کے کہہ رہا ہے نرم ہوتا ہے, جو کان کو پکڑ کے کہتا ہے کہ جناب پنکھے جیسا ہوتا ہے, جو دانت کو اس کو پکڑ کے کہہ رہا ہے تلوار جیسا ہوتا ہے, یہ اس کے کسی عوض کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یا ہاتھی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ ہاتھی کے بارے میں تھوڑی بیان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, توجہ فرما رہے ہیں اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے. ہاں جہات مختلف کیسے ہو سکتی ہیں, ایک چھوٹی سی مثال دوں, سنیے گا, خدا کرے کہ یہ پہنچ جائے. سوال ہوتا ہے رسول اللہ غیب کا علم رکھتے تھے یا نہیں؟ رکھتے تھے نا. اچھا قرآن میں آیت آ گئی رسول کو, خدا کہہ رہا ہے تم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے, اب پریشان سارے, یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے مسئلہ جہد کا. اگر میں اپنی طرف سے رسول کو دیکھوں تو معاملہ اور ہے, اور اگر خدا اپنی طرف سے رسول کو دیکھے تو معاملہ اور ہے. بھائی اگر خدا کسی سے بھی بات کرے گا تو چونکہ خدا نے ہی اسے دیا ہے, وہ تو کہنے کا حق رکھتا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے. لیکن اگر میں رسول کی طرف دیکھ کر بات کروں تو مجھے کس نے حق دیا؟ امت کو پتا نہیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا مسلمانوں نے. قرآن کے اندر ایک لقب رسول کی شان دکھانے کو آیا تھا, النبی الامی. مسلمانوں نے کہا یہاں امی کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ. عجب, یہ شان رسول کے لیے ہے, تنقیص رسالت کے لیے نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, توجہ فرما رہے نا حضرات, امی ان پڑھ. میں نہیں کہتا کہ اس لفظ کا لغت میں ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے, لیکن دیکھیے تو صحیح استعمال کس کے لیے ہوا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کریں ترجمہ, شیعہ سنیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے مکر کیا اور خدا نے تدبیر کی, اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ایک ہی آیت میں تین دفعہ لفظ مکر اور دو جگہ ایک ترجمہ اور ایک جگہ ایک ترجمہ. کافروں کے لیے کیوں نہیں کہتے تدبیر کی؟ اور اللہ کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ مکر کیا؟ کہ نہیں, لفظ بے شک ہو لیکن دیکھنا پڑے گا لفظ منصوب کس کی طرف ہوا ہے. اور جیسے ہی لفظ جس سے متعلق ہوگا پھر معنی بھی ویسے پیدا کرے گا. اگر مجھ جیسا شخص اس دنیا میں آئے اور لکھنا پڑھنا نہ شروع کرے, اور کسی کے سامنے جا کر زانو ادب طے نہ کرے, اور کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھے, تو وہ آخری زندگی تک ان پڑھ رہے گا. میرے لیے امی کے معنی درست ہے ان پڑھ, لیکن رسول کی یہی شان ہے کہ اس نے اس دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھا, وہ وہیں سے لے کر آیا ہے. قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ رسول تم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتے اور تم شعر بھی نہیں کہتے اور یہ تمہارے سزاوار بھی نہیں ہے. اور وجہ بیان کی ہے, توجہ ہے نا آزاد کی, کہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں لکھنے سے کیوں روک دیا؟ اس لیے کیونکہ اگر تم لکھو گے تو یہ جو قرآن ہم نے تمہیں بطور معجزہ عطا کیا ہے, لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خود کا لکھا ہوا ہے. کسی ایک شے کو ثابت کرنے کے لیے اگر خدا کسی صفت کو رکوائے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجود بھی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ لکھ بھی نہیں سکتے؟ بھائی سوال ہے میرا, آپ میں سے کئی ایسے افراد ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ید طولا رکھتے ہوں گے, ابھی سے اگر ارادہ کریں تو کہیں ہاں میں اس پہ 50-60 صفحے تو لکھ ہی لوں گا, لیکن ابھی تک آپ نے لکھے نہیں. نہ لکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لکھ بھی نہیں سکتے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, توجہ فرما رہے نا, جہاد مختلف. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ حقیقت تو ایک ہے, حقیقت جہاد کی بات الگ ہے, جہاد کی بات نہیں. اگر ایک ہی جہت سے بات ہو رہی ہو تو اگر 6 لوگ رائے دے دیں تو اس میں حقیقی رائے تو ایک ہی ہوگی, اور وہ جو حقیقی رائے ہوگی وہ ہوگی مطابق بواقع, اور باقی سب اس کے مخالف, اس کے خلاف. رسول کون ہے؟ توجہ, یا چھوڑے, رسول کا لفظ واپس لے رہا ہوں, صادق کون ہے؟ صادق کون ہے؟ صادق وہ ہے جس کے نہ قول میں خلاف واقع ہو نہ فعل میں خلاف واقع ہو نہ فکر میں خلاف واقع ہو نہ عقیدے میں خلاف واقع ہو. جب اس قدر واقعات پر مبنی ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی ایک کو کہا تو وہ ایک, اور اگر کسی دو یا تین کو کہا تو وہ دو یا تین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, وہ سارے اس منزل پہ ہوں گے کہ قول و فعل و فکر و ان سب میں حقیقت پر مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے, جب حقیقت پہ مبنی ہوں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ بس ایک جملہ کہوں گا, وقت گزر گیا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی ہوں گے, فی الحال بحث نہیں کون ہے, جتنے بھی حقیقی صادقین ہوں گے آپ انہیں کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں پائیں گے, نہیں پائیں گے نا. جب حقیقت پہ ایک ساتھ وہ فائز ہوں گے تو آپ کیسے انہیں ایک دوسرے کے مخالف پائیں گے؟ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر آپ کہیں یہ دیکھیں کہ دو لوگوں کو کہا جا رہا ہو یہ صادق ہیں اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچ کے میدان میں آ جائیں تو سمجھ جائیے گا ان دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے. ممکن نہیں ہے نا بھائی. اب آپ کسی کو راستہ دینے کی کوشش کریں اور تاویلات کریں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہم تاویلات کی بات نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کی. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے مطلقاً, اور جہاں مطلقاً ساتھ ہونا ہے اور کوئی خدا نے استثناء بیان نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے یہ پوچھ کے نہیں کرنا کہ یہ کام جو کیا یہ خدا کی مرضی سے کیا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, یا اپنی مرضی سے کیا. بس یہ سمجھ آ جائے انہوں نے کیا, انہوں نے کہا, بس کافی ہے. یہ ثابت ضروری ہو جائے کہ انہوں نے کہا کیا یا ان کے سامنے ہوا اور یہ خاموش رہے, بس اتنا کافی. یہ عجیب ماحول بنا دیا گیا رسول کے بارے میں. اور دیکھیے یہ رسول کی زندگی کا واقعہ ہے, رسول کی زندگی کا واقعہ. کچھ لوگ تھے وہ رسول سے آ کر کہہ رہے ہیں یہ بتائیں یہ جو آپ نے پیغام پہنچایا ہے یہ اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا خدا کی طرف سے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے مسلمان کے دماغ میں یا تو یہ شیطان نے ڈالا یا کسی مسلمان نے شیطان کا کام کیا. ظاہری مسلمان نے شیطان کا کام کیا کہ پتہ نہیں یہ رسول نے اپنی طرف سے کیا. آپ قیامت برپا کر رہے ہیں حضور, آپ نے رسول کی ذات کو ایسے تقسیم کر دیا تو پھر تو ہر موقع پر آپ پوچھتے پھر یہ. اور میں تو آج سال کے بعد بیٹھا ہوں, مجھے تو پتا بھی نہیں کہ رسول کے سامنے کیا ہوتا رہا. میرے سامنے تو روایات ہی ہیں جن میں صحیح جھوٹی ہے, حسن ہر درجے کی مصیبت خانہ حدیث موجود ہے, اور میں کیا کروں, میں تو پھنس گیا, میں کدھر جاؤں. اور اوپر سے آپ نے یہ قیامت مجھ پہ ڈال دی کہ جناب پتا نہیں رسول نے یہ اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے. وہ کہیں تو رک جائیے, رسول کو نہ تقسیم کریں ایسے. قرآن کہہ رہا ہے آپ بس رسول ہیں, وما محمد الا رسول, بس رسول. تو رسول کو رسول رہنے دیجئے. جس موقع پر جس مقام پر رسول جو کر رہے ہیں اس کو رسالت سے جدا نہ کریں. اگر یہ بات پوری ہو جائے گی تو اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا. اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے رسول نے کیا کیا کیا, اور جو قرآن نے رسول کا تعارف کرایا وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ رسول نے یہ کیا, کیا یہ رسول کی عصمت کے عقیدے سے متصادم تو نہیں؟ اب اگر مطلق کوئی معصوم ہو, اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں, ورنہ اگر اپنے یہاں کی روایات پیش کروں وہ تو ویسے ہی قیامت ہے. امام جعفر ہمارے چھٹے امام, فرماتے ہیں ہمارے قلوب مشیت پروردگار کا ظرف ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہو تو کہیں پروردگار اجازت ہے, نہ وہاں ارادہ ہوتا ہے یہاں صادر ہوتا ہے. سلوات پڑھے محمد والے وہاں. ہمارے قلوب مشیت پروردگار کا ظرف ہے. رسول اس مقام پر ہیں, ان کی اگر آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں دیکھ رہی ہے. آپ تو جناب امیر کو یا آئمہ کے بارے میں آپ نے ہزار مرتبہ سنا, عین اللہ اذن اللہ, ٹھیک ہے نا, درست ہے وہ بھی ہیں, لیکن پہلے درجے پر رسول عین اللہ ہیں. پہلے درجے پر رسول اذن اللہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے جسم کے جز ہیں. بس وقت نہیں ہے, میں تیزی سے گزر گیا, کل بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو رسول کی عصمت مطلقہ, اگر اس بات کے اوپر آپ کا اعتقاد مکمل اور کامل ہو جائے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی, جو شے بھی عصمت کے خلاف ہوگی آپ اسے ایک طرف کر دیں گے, اور جو اس کے منافی نہیں ہوگی آپ اسے قبول کرتے جائیں گے, اور رسول کا چہرہ جو اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے وہ چھٹتی چلی جائے گی. رسول ایک ایسی شخصیت کی صورت میں سامنے آئیں گے. ورنہ اب میں کیا پیش کروں آپ کے سامنے, واقعی مجھے شرم آتی ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر ایسی روایات آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو رسول کی طرف نسبتیں دی گئی. کل میں نے ایک بات کی تھی, چلیے ایک اسی کے, ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ جب رسول پہ وحی اتری تو وہ پریشان ہوئے خودکشی کر لوں, اور ایک یہ ہوا کہ نازل ہونے کے بعد جب کافی عرصے تک نہیں ہوئی تب بھی پریشان ہوئے کہا چلو آپ خودکشی کر لوں. خدا کا خوف کیجئے, نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ خودکشی بولیے نا, حرام ہے, ایسے ہی ہے. ابھی بھی کوئی کر کے چلا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام موت مر گیا. اب یہ جملہ صحیح ہے غلط, مجھے بھی اس سے بحث نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام موت مر گیا, ایسے ہی کہتے ہیں نا. جس نبی کی شریعت میں ایک شے حرام ہو, آپ اس کے لیے کہیں کہ وہ اس کا ارادہ کرتا رہا اور مصمم ارادہ کر لیا, اور اگر جبرائیل نے آ کے نہ روکا ہوتا تو کر گزرتے. کیسی بات ہے, دنیا دیکھ کر پڑھ کر یہ نہ کہے گی ارے یہ کیسا رسول ہے, اسے یہی نہیں معلوم تھا کہ میری شریعت میں کیا حلال اور کیا حرام ہونے جا رہا ہے. اور خودکشی مجھے ذرا ڈھونڈ کے دکھائیے گا کہ کسی بھی شریعت میں حلال رہی ہو. نہ کریں یہ باتیں, اور جو کرتے ہیں ان کو نہ کہیں ہم میں سے ہیں. اور جہاں پر ایسی بات ہو, دیکھیے شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے حضور, شیعہ سنی کی بات چھوڑیں, رسول پہ تو سب متفق ہیں. رسول کا چہرہ نکھار دیجئے, اسلام خود نکھر جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
اللہ صلی علی
بس پیغمبر جیسی ذات پر ظلم کا آغاز ہوا اس لیے یہ ظلم آل رسول تک آیا. دنیا کہتی ہے حسین جو نواسا تھا اس کو مار دیا. میں کہتا ہوں رک جائیں یہیں پر, اس سے پہلے کی بات تو دیکھیں. نواسا تو دور کی بات ہے, جب رسول کے ساتھ یہ کیا جائے کہ ان پہ جھوٹ باندھے جائیں تو امام حسین کے ساتھ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, بڑے مظلوم ہیں سید الشہداء, اتنے مظلوم کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ قاتل کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. حسین پر تو جو ظلم کیے کیے, شہادت کے بعد سر حسین کو بھی نہ بخشا. مجھے معاف کریں سادہ, لیکن جملہ سن لیں. کہتے ہیں کہ جب شمر لعین نے سید الشہداء کے سر کو تن سے جدا کیا نا, علامہ ہندی لکھتے ہیں کہتے ہیں اتنا بغض بھرا تھا کہ سر حسین کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ایک مرتبہ زور سے زمین پہ گر پڑا. اور اس کے بعد نیزے پر بلند کیا, فتح کے اعلان ہو گئے. اور فتح کے اعلان ہونے کے بعد جانتے کیا ہوا, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پر, سر حسین میں لے کے جاؤں گا, نہیں میں لے کے جاؤں گا, نہیں میں لے کے جاؤں گا. کیوں کہ جو لے کے جائے گا اسے زیادہ انعام ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک خیمہ لگایا گیا اور اس میں سر حسین رکھا اور طے یہ پایا کہ سارے مل کر لے کے جائیں گے حسین کا سر. اے مسلمانوں کیا لے کر جا رہے ہو, ذرا دو لمحے کے لیے سوچو, رسول زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے, اور رسول زندہ ہوتے تو سر حسین کے ساتھ کیا کرتے. یہ جس سر کو تم کشاں کشاں گھما رہے ہو یہ وہ سر ہے جو رسول کی بوساگاہ تھی. آج بھی جا کر دیکھیے مسلمانوں کو جگہ جگہ دیکھتے پھرتے ہیں, کہیں رسول کا بال مل جائے, کہیں رسول کی نالین مل جائے, کہیں رسول کا عصا مل جائے. ارے جس حسین کی رگوں میں حسین رسول کا خون تھا, یہ لعین خولی کہتا ہے, کہتا ہے کہ رات کے کسی پہر نقب لگا کے میں سر حسین خیمے سے چرانے میں کامیاب ہو گیا اور لے کے نکلا. مجھے معاف فرمائیں حضرات, میں نے اگر یہ روایت پڑھی نہ ہوتی, نہ آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی, میں آپ کے سامنے نہیں نقل کرتا. یہ کہتا ہے میں نے سر چرایا اور چرانے کے بعد ایک تھیلے میں ڈالا, اور اس تھیلے کو اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی قیمتی چیز ہے, میں نے اس تھیلے کو جس میں سر حسین تھا گھوڑے کی رکابوں کے ساتھ باندھ دیا. گھوڑے کی رکھا اور یہاں سے تیز رفتار میں گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا کوفے. دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو گیا, کہا اگر آنا چاہتے ہو صبح کے چاندنے میں آنا, اب دروازے بند ہو گئے. یہ وہ تھیلا لے کر گھر پہنچا عزادارو. ایک بی بی مومنہ ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر مومنہ ہے. اس نے بیوی سے چھپانے کے لیے کیا کیا, سر حسین کو تھیلے سے نکال کر تندور کی خاک پر رکھا اور اس کے اوپر دوبارہ ڈھکن لگا دیا. رات کے کسی پہر وہ مومنہ اٹھی, اس نے دیکھا میرے گھر کے تندور سے نور ساتے ہو رہا ہے, دوڑ کے گئی. جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا, کوئی سر ہے جو تندور کی خاک پہ پڑا ہے اور اسے پتا نہیں چلا کس کا سر ہے, کیونکہ اتنا خاک کو خون میں تر تھا سمجھ نہیں آئی. کچھ دیر بعد دیکھا آسمان سے نورانی اماریاں اترنی شروع ہوئی, 3 اماریاں اتری. اس نے آگے بڑھ کر کہا یہ کس کے, تو یہ کون لوگ
ہے کہ مبارک ہو حسین کی پہلی مجلس تیرے گھر میں برپا ہوگی. یہ رسول اللہ ہے, یہ خدیجہ الکبرا ہے, یہ فاطمہ الزہرا ہے, یہ اس وقت حسین کے سر پہ گریا کریں گے. انبیاء کی ارواح کر پرسا پیش
اجرکم اللہ. بس آخری جملے عزادار, مجھے معاف کر, مجھے معاف فرمایا. علامہ حسین بخش جاڑا نے یہ روایت جو ہے وہ اصحاب الیمین کے آخری صفحات میں لکھی ہے. کہتے ہیں صبح کا وقت ہوا, صبح کا وقت ہوا, سر حسین کو سونے کے تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. اللہ دارو خدا آپ سب کو محفوظ رکھے. دو لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا, یہ سامنے آئمہ کے نام لکھے ہیں. دو لمحے کے لیے خدا نہ خواستہ تصور کیجئے, ہوا کا جھونکا آئے اور ان میں سے کوئی نام گر کر زمین پر آ جائے, آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً دوڑیں گے, اٹھائیں گے, چوئیں گے, واپس لگائیں گے. آپ نام امام کا اتنا احترام کرتے ہیں نا. اب ذرا سنیے, ایک لائن نے تشت میں سر حسین رکھ کر ابن زیاد کے قدموں میں لا کر رکھ دیا, اور اس وقت میرے مولا کا جو سر تھا وہ رخسار کے بل اس تشت میں رکھا تھا. اب دارو وہاں ایک فاحشہ عورت بیٹھی تھی, کہنے لگی دیکھ ابن زیاد تجھے کتنی بڑی فتح حاصل, حسین کو ایسے رکھ کے سارے مجمع کے سامنے آیا دکھائی دے. اللہ دارو اس خبیث نے کیا کیا, اس نے سر حسین کے پھر زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور چاہتا تھا کہ گردن کے بل ٹکا کے رکھے تاکہ چہرہ سامنے نمایاں ہو جائے. اس نے رکھا, دوبارہ سر واپس گر گیا. اس نے رکھا, گر گیا. کیوں؟ کیونکہ جو گردن کی سطح تھی مساوی نہیں تھی, کیونکہ سیف محمد ہندی تلوار سے کاٹا گیا تھا. دارو جب چند مرتبہ یہ کر چکا اور اس کو تیش آئی, اس نے کہا ارے ہے کوئی جو دوبارہ گردن حسین پر خنجر چلا کر اس کی سطح کو مساوی کرے. ایک لائن آگے بڑھا, زینب و سید سجاد کے سامنے اس نے دوبارہ گردن حسین پر خنجر چلایا. ماں تمہیں حسین